نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال الله تعالى قرية مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم اور نہایت مکرم بزرگوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسان کے لیے بہت بڑی تعلیمات رکھی ہیں اور قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ اس کی کوئی تعلیم کوئی حکم کوئی واقعہ کوئی حقیقت وہ ہمارے اور آپ کے نفع اور ایمان سے خالی نہیں ہے یہاں تک کہ علماء کرام نے ایک عجیب قاعدہ ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر بالفرض والمحال پورا کا پورا قرآن کریم نازل نہ ہوتا بلکہ چند آیات نازل ہوئی ہوتی مثلا کہا جاتا ہے سورۃ العصر کتنی چھوٹی سی سورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ تین آیات ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ یہی تین آیات اگر صرف اور صرف بالفرض انسان کو دے دی جاتی ہدایت کے لیے سیدھا راستہ اپنانے کے لیے اور ایمان اپنانے کے لیے علماء فرماتے ہیں یہی تین آیات ہی ایک انسان کی ہدایت کے لیے کافی اور شافی ہونی چاہیے تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور فضل وہ بے حساب ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پہ اور آپ پہ نعمتیں بہت بڑی ہیں. یہ نعمت بلا واسطہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیغمبر, آپ کو ہم نے وہ علم عطا کیے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے, اور اس علم کے عطا ہونے کے نتیجہ اور انجام کیا ہوا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہو گیا. ہم سے قبل جو انبیاء گزرے, اللہ تبارک و تعالی ان کو کوئی خاص معجزہ عطا فرماتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ دیا تھا, ایسا معجزہ دیا تھا کہ کوئی آدمی مر جاتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ دم کرتے تھے, اور دم کرنے سے وہ مردہ بیٹھ جاتا تھا, زندہ ہو جاتا تھا. اسی طرح مادرزاد اندھا, یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کا علاج ناممکن ہے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دم فرماتے تھے, وہ ٹھیک ہو جاتا. اسی طرح گونگا, جس کی زبان کام ہی نہیں کرتی اور بولنے کی صلاحیت ہی اس میں نہ ہو, اس کو حضرت دم فرماتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے. حضرت کو جب فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھیے, تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخرى, یہ آپ کے ہاتھ سے سفید روشنی نکلے گی اور یہ بھی ہماری ایک نشانی ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی, اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے. اور جب وقت آیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی آپ پھینکیے, حضرت کی لاٹھی نے جو جادوگروں کے جادو تھے, سحر تھے, عجیب و غریب قسم کے سانپ تھے, وہ سارے کے سارے کھا لیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام, فلبث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما, 950 سال حضرت نے تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو. تاریخ میں آتا ہے حضرت کی عمر 1300 سال سے زائد تھی, جس میں 950 سال حضرت نے اپنی قوم کے درمیان گزارے تبلیغ کے غرض سے. اللہ تعالی نے فرمایا عنقریب طوفان آنے والا ہے اور آپ کشتی بنائیے. اور اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم اور رہنمائی میں حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے پیمانے پہ کشتی بحری جہاز بنا رہے تھے. قوم والے دیکھ کے حیران تھے کہ پانی تو ہے ہی نہیں, خشک سالی ہے, پریشانی ہے, اور حضرت کو دیکھو کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں. اور وہ آ کے حضرت کا مذاق اڑاتے تھے. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. حضرت نے فرمایا مذاق نہ اڑاؤ, ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہم تمہارے اوپر افسوس کریں گے اور تمہارا مذاق اڑائیں گے, تم ہمارا کیسے اڑاتے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ معجزہ. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور پیغمبر, اور اللہ تعالی نے ان کو ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا تھا کہ بادشاہت کے ساتھ ساتھ لوہے کو حضرت پگھلا دیتے تھے. مفسرین کہتے ہیں حضرت جب لوہے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ بالکل نرم ہو جاتا تھا, اور حضرت جیسے چاہتے تھے اس طرح اس لوہے کو ڈھال لیتے تھے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت کو معجزہ عطا کیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ, ہم نے داؤد اور سلیمان کو منا فضلا, اپنی طرف سے بڑی نعمتیں عطا کی, رحمتیں عطا کی, فضل عطا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی, حبلی ملک اللہ ينبغی لأحد من بعدی, اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے علاوہ کسی اور کے قابل ہی نہ ہو, اور میرے علاوہ کسی اور نے ایسی حکومت نہ کی ہو اور نہ آئندہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعا قبول فرمائی اور انسان بھی حضرت کے تابع ہوئے, جنات بھی حضرت کے تابع ہوئے, چرند اور پرند اور مخلوقات بھی حضرت کی تابع ہو گئی, اور یہ ساری کی ساری مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے ماتحت چلتی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء اور مرسلین اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ, ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات عطا فرمائے کہ جو ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے. معجزے کو عرب معجزہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کا دم, حضرت موسیٰ کا ید بیضا, یہ سب بہت خوب معجزات ہیں. لیکن آ کے خوبا حمد آرت تو تنہا داری, وہ سب کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے تھے ایک ایک, وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ دے دیے گئے اور آپ میں وہ جمع کر دیے گئے. امام العصر آیت من آیات اللہ, محدث زمان حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک امتی کے لیے ان سب کے سب کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے. اور ایک عام انسان کے لیے اس کو اول تا آخر سمجھ لینا اور اس کا احساس کر لینا, اس کے لیے بھی بہت بڑا کمال اور بہت بڑی عقل چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک عظیم معجزہ وہ یہ ہے, لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, آپ کے شہر والے, آپ کے خاندان والے, آپ کے رشتے دار, آپ کے عزیز, آپ کے قریبی احباب, ان کی محبت پورے کائنات کے دلوں میں ڈال دی. مکہ والے کہیں بھی جاتے تھے تو لوگ ان کا احترام کرتے تھے, عزت کرتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کے لوگ ہیں, یہ مکہ کے لوگ ہیں اور یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں, ان کا احترام ہونا چاہیے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور جہاں آپ کا ذکر خیر ہوتا تھا, جہاں آپ کی خوشبو آ جاتی تھی, وہاں کے لوگ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اور آپ کو دیکھ کے آپ کے فریفتہ ہو جاتے تھے. سارے نبیوں میں کیوں نہ دھج ہو نرالی, ان کی سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے, روح پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے, لے کے قرآن جو ہرا سے میرے سرکار آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. غور کیجئے گا, آیت میں الفت کا ذکر کیا گیا کہ اے پیغمبر, ہم نے آپ کی امت میں, آپ کے صحابہ میں اور آپ کے مسلمانوں میں الفت ڈال دی, اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ الفت کا مقام اور درجہ یہ محبت سے بہت اوپر ہے. محبت کی جاتی ہے کسی وجہ سے, کسی غرض سے, کسی صفت کی وجہ سے, لیکن الفت یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ جس سے الفت کی جائے وہ سر تاپا, اور اس کی پوری زندگی انسان کے لیے قابل تقلید اور محبت کا ایک سرمایہ بن جائے, اسے الفت کہتے ہیں. ذرا آپ غور کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی, ہر ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کو بھی مقرر فرما دیا, اس کی زمین میں, اس کے باغ میں, اس کے گھر میں, اس کے کاروبار میں, اس کی تمام سلسلوں میں ایک صحابی مہاجر جو فقراء تھے, مساکین تھے, گھر بار چھوڑ کے آئے تھے, کچھ نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے کہا کہ ایک ایک صحابی تم اپنے ساتھ رکھ لو, ان کی کفالت بھی کرو اور یہ تمہارے ساتھ مل کے زندگی کے معاملات آگے بڑھائیں گے. آسان کام نہیں ہوتا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیجئے کہ ہم کراچی والے اور یہاں پہ حیدرآباد والے, لاہور والے آ جائیں اور ہر ہر گھر میں ایک لاہور والا اور حیدرآباد والا ہمارے ساتھ شریک ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے, کیا ہو رہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی وہ کمال نظر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. یہ جو انصار صحابہ ہیں یہ اتنے بہترین لوگ ہیں اور ان میں اتنا زبردست کمال پایا جاتا ہے کہ خود ایک چیز کی ضرورت ان کو ہوتی ہے لیکن خود استعمال نہیں کرتے بلکہ مہاجر صحابی کے لیے سنبھال کے رکھتے. بھوک لگی ہوتی ہے, کھانا موجود ہے, لیکن اپنے ساتھی مہاجر صحابی کا انتظار اور اس کی ضرورت کا انتظام جب اس سے بچ جائے تو پھر اپنے استعمال کے لیے اس کو وہ جائز کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایثار عربی میں. یہ بہت بڑا جذبہ ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں غزوہ میں, جنگ میں شریک تھا اور میرے ساتھ میرے ایک عزیز, غالباً ان کے ماموں کہتے ہیں کہ ماموں بھی شریک تھے, اور میں نے دیکھا کہ جو میرے عزیز تھے ان پہ حملہ ہوا, شدید زخمی ہو گئے, پریشان ہو گئے, اور میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید آخری سانسیں چل رہی ہیں, تو میں پانی لے کے ان کے پاس گیا. انہوں نے پانی پینے سے انکار کیا اور اشارہ کیا کہ قریب میں ایک اور زخمی پڑا ہوا ہے, اس کے پاس جاؤ, اس کو مجھ سے زیادہ تکلیف ہے, پہلے اس کو پلاؤ. صحابی فرماتے ہیں میں اپنے عزیز کے حکم پہ اس زخمی کے پاس گیا پانی پلانے کے لیے. جب اس کو میں نے پانی پیش کیا تو اس نے ایک اور زخمی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ جو قریب میں ایک اور زخمی ہے پہلے اس کو پلاؤ پھر میرے پاس آ. صحابی اس کے پاس تشریف لے گئے, جب پانی پلانے لگے اسی دوران میں اس کی روح پرواز کر گئی اور شہید ہو گئے. واپس دوسرے کے پاس آئے, اس کو پانی پلانے کے لیے پیشکش کی تو دیکھا کہ ان کی بھی روح پرواز کر چکی. پھر واپس اپنے عزیز کے پاس آئے, ان کو پانی پلانے کے لیے کوشش کی تو دیکھا کہ ان کی بھی روح وہ اللہ کے حوالے ہو چکی ہے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تین شہادتیں ہو گئی ایک وقت میں, اور ایک گھونٹ پانی پینے میں صحابہ نے ایک دوسرے کو جو ترجیح دی ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ تو جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے, فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا ہے. یہ کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان جس کے مقدر میں یا خوشبختی ہو یا بدبختی ہو اور وہ اس فانی زندگی میں قرآن کو پالے, سنت نبوی کو پالے, اسلام کو پالے, ہمارے دین کے حسین تعلیمات کو پا کر عمل کر لے اور وہ اپنا مقدر بدبختی سے خوشبختی میں بدل لے, تو اس پوری کائنات میں اس سے بڑھ کے اس کا کیا انعام ہو سکتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب کے سب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اللہ کی رسی یعنی اللہ کا دین, اللہ کی شریعت, اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کتاب, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ, یہ ساری کی ساری جب آپس میں ملا لی جائیں تو اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے, یعنی گولڈن چین جسے کہتے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اور کون سی رسی ہے اور کیا تعلیمات ہیں اور کون سی چیز ہے, پوری کائنات آپ چھان ماریے. ہاں ایک ہے, وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے آپ کے صحابہ نے دین سیکھا, صحابہ سے تابعین نے سیکھا, تابعین سے ائمہ نے سیکھا, ائمہ سے محدثین اور فقہاء اور مفسرین نے سیکھا, اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے سیکھا, یہاں تک کہ یہ سلسلہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان بھی دین اور علماء اور اہل علم مفسرین و محدثین اللہ کے فضل سے موجود ہیں. یہ اسی حبل اللہ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور میرے محترم بھائیوں, خدا نہ خواستہ اگر یہ سلسلہ درمیان میں کاٹ دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے تو معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے درمیان میں جو فساد برپا ہوگا, جو فتنہ برپا ہوگا, اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے معاشرے دنیا میں آج بھی موجود ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسلامی دین کو اپنانے والے ہیں, لیکن ظالم اور باطل قوتوں کے ظلم اور ستم کی وجہ سے آج وہاں پہ محدث نہیں ہے, مفسر نہیں ہے, فقہا نہیں ہے, مبلغین و تبلیغی نہیں ہے. آج ان کی حالت ایک عام یہودی اور عیسائی اور اس کے درمیان میں فرق ظاہری طور پہ آپ نہیں کر سکتے. ہمارے جو یورپ کے مسلمان ہیں, خواہ وہ بوسنیا کے مسلمان ہوں, کوسوو کے مسلمان ہوں یا البانیا کے مسلمان ہوں, ان کی حالت زار دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے. ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ بوسنیا میں پورے پورے شہروں اور گاؤں میں صرف خواتین ہوتی تھی, مرد ہوتے ہی نہیں تھے, سارے کے سارے مرد قتل کر دیے. یہ کیوں, یہ دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ اے مسلمانوں, تیار بھی رہنا ہے, ہوشیار بھی رہنا ہے. اور یہ جو سارے کے سارے دوسرے مذاہب اور ادیان اور باطل فرقے ہیں, یہ ہر ہر لمحے تم کو کھانے کے لیے دوڑتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے تم کو کچلنا, یہ ان کا مقصد ہے, اور تم کو ان کے مقابلے میں تیار رہنا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اور تم تیاری کرو ان کے مقابلے میں طاقت کی اور گھوڑوں کی. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, اور تم اس سے ڈراؤ گے اللہ کے دشمنوں کو جو اصل میں تمہارے دشمن. آج ہمارے اور آپ کے سامنے جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, کیسی عجیب اور غریب صورتحال ہے. الحمدللہ ہمارا آزاد ملک ہے, ہم ایک آزاد معاشرہ ہیں اور ہم اپنی مرضی سے اس ملک میں زندگی گزارتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں معاشی صورتحال سے دوچار کر دیا جاتا ہے, کبھی ہمیں کھانے کی قلت سے دوچار کر دیا جاتا ہے, کبھی ہمیں تیل اور فیول کے نام پہ تنگ کیا جاتا ہے, اور اب ہمیں جا کے کہا گیا کہ جی ڈالر وہ 200 روپے پہ چلا گیا تو تباہی آ چکی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اسباب جو ہم نے اور آپ نے اپنائے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کون سے دین اور کون سی شریعت اور کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کی معیشت اور آپ کا نظام تب کامیاب ہوگا جب آپ کا پیسہ ڈالر کے مقابلے میں اچھا ہوگا؟ تھا جو نہ خوب وہی بتدریج وہی خوب ہوا, غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا, ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سرزمین کا مالک بنایا, اور اس عظیم سرزمین پہ اللہ نے ہمیں جو مواقع عطا فرمائے ہیں, خدا کی قسم جو لوگ پوری پوری دنیا گھوم کے آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان جیسی سرزمین اور مواقع کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے مسلمان بھائی, ان کو بھی تھوڑا سا خودداری دکھانی پڑے گی, ان کو بھی خودی دکھانی پڑے گی, اور ان کو بھی غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ جو لوگ اور جو قوم ہمارے لیے مسلسل تکالیف کا باعث بنتی ہو, کیوں نہ ہم اس سے اپنی جان چھڑائیں, بائیکاٹ کر لیں اس سے. بلکہ یہاں تو الٹا کیا جا رہا ہے, کہ اپنے ملک کو نقصان ہو تو ہو، لیکن ہاں ڈالر خوب جمع کر لیے جائے، رکھ لیے جائے اور اس کو پھر خوب مہنگا کر کے بیچا جائے، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو ادخار میں آتا ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قاضی ان کو سزا دے گا. اچانک سے خبر آتی ہے کہ جی مارکیٹ میں آٹا ختم ہو گیا، اچانک خبر آتی ہے چینی ختم ہو گئی، کبھی کبھی خبر آتی ہے ٹماٹر ختم ہو گیا، یہ سب کہاں چلا جاتا ہے؟ ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے اور آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور جو باقاعدہ ایک وقت آنے تک انتظار کرتے ہیں کہ جب خوب مسلمانوں کو تنگ کر لیا جائے، تکلیف پہنچا دی جائے، تو گراں فروشی کر کے، مہنگا ترین کر کے، اور ان کو یہ چیزیں خوب تنگ کر کے دی جائیں، اور افسوس کہ ہمارے لوگ وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی آواز، کوئی احتجاج، کوئی ایسا ضروری کام کہ جو امت کے ریکارڈ میں آ جائے کوئی نہیں کرتا. حالانکہ اب موضوع کسی اور طرف نکل گیا ہے، بات شروع ہوئی تھی ایلاف قریش، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اور تم کاروبار کے لیے سفر کرتے ہو، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں. جو اہل مکہ تھے وہ سفر کرتے تھے، شام چلے جاتے تھے، وہاں سے جو ضروری سامان، ضروری اشیاء جو مکہ میں نہیں پائی جاتی تھی وہ لے کے آ جاتے تھے، اور راستے میں ان کا احترام، ان کا امن، ان کی عزت کی جاتی تھی. کس وجہ سے؟ کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں. اسی طرح وہ لوگ یمن کا سفر کرتے تھے اور مکہ سے کچھ چیزیں یمن لے جا کے بیچتے تھے، اور یمن سے کچھ چیزیں لے کے واپس مکہ لا کے بیچتے تھے، اور راستے میں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کو تنگ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرما دی، فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب چاہیے کہ جس کعبے کی وجہ سے ان کو آسمان اور زمین میں عزت مل رہی ہے، اس کعبے کے رب کی یہ عبادت کریں. کعبۃ اللہ اس لیے ہمارا کعبہ ہے کہ اللہ تعالی نے حکم فرمایا اس کو سجدہ کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے قریب تشریف لاتے تھے اس کو بوسہ دینے کے لیے، فرماتے تھے کہ مجھے معلوم ہے تم ایک پتھر ہو اور نہ تم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ بوسہ دیتے تھے، اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں. فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا. اے پیغمبر، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجئے، نماز پڑھا کریں، اور جہاں بھی آپ ہوں آج کے بعد مسجد حرام ہی کو آپ قبلہ بنا لیا کریں. قرآن کریم میں باقاعدہ آیات نازل ہوئی ہیں. ہمیں اگر یہ احساس ہو جائے کہ کس طرح ہم نے اپنے احوال کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں جس طرح صحابہ کرام آپس میں ایثار فرماتے تھے کہ ایک کو کسی چیز کی ضرورت ہے، خواہش ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو کچل کے دوسرے ساتھی کے لیے وہ چیزیں پیش کر رہا ہو، اگر پاکستان کے عوام میں یہ اخلاق پیدا ہو جائے تو کیوں کر پھر یہاں پہ لوگوں پہ ظلم و ستم کیا جائے. اور اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا احترام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنائیں گے اور کعبے کے رب کی عبادت کریں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے، تو یہی سرزمین ہوگی لیکن جنت کا نقشہ پیش کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اثر نو اپنے تمام سلسلوں کا جائزہ لے لیں اور یہ پتہ کر لیں کہ آخر وہ کون سے مقامات ہیں جہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اور غلطی کی وجہ سے ہم اللہ کے بجائے مغرب اور باطل قوتوں کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، قرآن مجید فرقان حمید، اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، قرآن کریم کی خدمت کیجئے، قرآن کریم سے محبت کیجئے، اور قرآن کریم جس خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے گھر اور اس کے حرم سے محبت کرنا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے پوری کائنات کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو بھوک سے بچا کر کھانا کھلایا ہے اور جس نے تم کو خوف سے بچا کے امن دیا ہے. پوری کائنات میں کہیں بھی ترقی یا کہیں پر بھی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازم ہے، نمبر ایک خوف سے بندہ دور ہو، نمبر دو بھوک سے جان چھوٹ جائے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آج ہمارے اور آپ کے احوال میں یہ دونوں چیزیں بھرپور طریقے سے پائی جا رہی ہیں. ہر طرف خوف ہی خوف ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک قسم کا یتیم شہر اور یتیم ملک ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس کا، جہاں جس کا جی چاہے وہ کر گزرے. اور جب آپ جائیں گے پسماندہ علاقوں میں اور دشت و بیابان میں، وہاں ایسے ایسے پاکستانی ہیں کہ ان غریبوں کے پاس پہننے کا لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک ایک آدمی کے دس دس بنگلے اور دس دس اس کی گاڑیاں اور نہ جانے کتنی فیکٹریاں ہیں. یہ جو دولت کا عدم توازن قائم ہوا ہے، یہ ہم نے جب سے اپنے راستے بدلے ہیں اس کے بعد قائم ہوا. پورے پاکستان کے مسلمان اگر ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور سچ کے ساتھ زکات اور صدقات ادا کر لیں تو آج ہی ہمارے ملک کی غربت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کرے کون؟ اس کے لیے جذبہ چاہیے، اس کے لیے احساس چاہیے، اور اس کے لیے یہ بات ایمان کی ہمیں پکی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صبح سے اٹھ کے رات تک جتنے کام کرتے ہیں، خواہ وہ دفتر میں جاتے ہیں یا فیکٹری میں جاتے ہیں یا کاروبار میں جاتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے سلسلے یہ ہم نے 50 یا 60 سال کے لیے قائم کیے ہیں. زیادہ سے زیادہ 90 سال جی لے گا، 100 سال جی لے گا، اس کے بعد یہ آپ نے جو دن میں 24 گھنٹے لگائے یہ سارے کے سارے آپ نے چھوٹی زندگی پہ لگا دیے. اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ کے لیے، تاکید کے ساتھ. اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کیا تیاری کی ہے، کیا مواقع اپنائے ہیں، وہ ہم بالکل صفر ہیں اور اس کے لیے ہم نے کچھ تیاری نہیں کی ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آخرت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا اللہ کے رسول آخرت کب آئے گی، تو حضرت جواب دیتے تھے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے یہ بتاؤ. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمائش میں کامیاب فرماتے ہیں. یہ بھی ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے. ہمیں ہمت اور استقلال کا کام دکھانا ہوگا, ہمیں گھبرانا نہیں ہے, اور ہمیں اس طرح سے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے کہ ہمارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے, ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں, ہم ایک دوسرے کے بارے میں ایثار کرنے لگیں, اور ہم کعبۃ اللہ کے رب کے واقعی عبادت گزار ہو جائیں, اور ہم اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مان کے اسی کے سامنے جھکیں, اور یہ سر کسی اور کے سامنے نہ جھکے, اور ہم اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہماری آزمائشیں, کبھی وہ بیماری کی صورت میں, کبھی وہ قحط سالی کی صورت میں, کبھی وہ پریشانی کی صورت میں, کبھی وہ معاشی مشکلات کی صورت میں ہو, تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں گریہ وزاری کریں گے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دعا کرو قبول کر لوں گا. اور اسی طرح ہمیں اپنے اعمال پہ بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی. استغفار اپنائیے. اتنی شدید گرمی, بارش کا نہ ہونا, اور یہ قیامت کے مناظر. پچھلے دنوں میں سفر ہوا میرا چولستان کی طرف, ایسے شدید حالات ہیں ادھر, اور جانوروں تک کے لیے کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے. ان سارے احوال سے ہمیں نکلنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا, استغفار کرنا ہوگا, صدقے خیرات کرنے ہوں گے, نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی, علماء اور اہل دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب ہماری دعا قبول فرما لیں گے تو یہی حالات ایک دم پلٹا کھا کے بہتر ہو سکتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں, ایک آخری گزارش یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں یا ہماری پاکستان کے جو معاملات ہیں, یہ بہت ضروری ہیں اور ہونے چاہیے, لیکن یاد رکھیے گا کہ اپنی حد طے کر لی جائے کہ اس حد تک میں نے جانا ہے, اور اس حد سے آگے, کیونکہ اللہ کی دین کی توہین ہوتی ہے, اسلام کی توہین ہوتی ہے, قرآن کی توہین ہوتی ہے, یا مسلمانوں کی توہین ہوتی ہے, اس تک نہیں جانا. آپ اختلاف کریں, کسی سے 100 مرتبہ اختلاف کریں, اور اختلاف جس معاشرے میں نہیں ہوتا تو اس معاشرے میں عموماً سیاست بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں میں شعور بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اختلاف کے ساتھ ساتھ کوئی بھی شخص ہو, اس کی عزت, اس کی آبرو, اس کا احترام, یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. ورنہ جس معاشرے میں کسی کی عزت محفوظ نہ ہو اور کسی کی عفت محفوظ نہ ہو, آخر کار اس معاشرے کا انجام پھر قتل و قتال اور فتنہ اور فساد اور جنگ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ایک اسلامی نظام نافذ فرمایا, اور جہاں پہ واقعتاً اسلامی نظام ہوتا ہے وہاں پہ اگر کسی نے کسی کو گالی بھی دے دی تو اس پہ حد نافذ ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں حد قذف. آج کے زمانے میں گالی تو دور کی بات ہے, نہ جانے کیسے کیسے الزامات اور کیسی کیسی اہانتیں کر لی جاتی ہیں, اور اس کے اوپر فخر کیا جاتا ہے, خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, ہر شخصیت کو ایک مقام دیا ہے, اور اس مقام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مقام کے لحاظ سے ڈیل کرنا چاہیے. خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں میں جو بے عزتی, بے احترامی, لوگوں کا مذاق اور لوگوں کی اہانت کا جو پہلو نظر آ رہا ہے, یہ پہلو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے. قبل اس سے کہ وقت گزر جائے اور پانی سر سے گزر جائے, اس کو کنٹرول کرنا نہایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عظیم ملک پاکستان کے حالات بہتر فرمائیں, اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی آزمائشیں جلد ختم فرمائیں, اور آنے والے ایام اور آنے والے مراحل میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے, قحط سالی ختم فرمائے, معاشی مشکلات ختم فرمائے, اور مسلمانوں کے علم و عمل میں مزید ترقیات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہر سال شوال کے مہینے میں طلباء کی تعلیم شروع ہوتی ہے اور رجب کے آخر تک شعبان کے پہلے ہفتے میں پھر ہمارا آخری امتحان ہوتا ہے. یہ پوری ترتیب اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے. آپ حضرات کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور طلباء کا اور سب کے مراحل آسان فرمائے. سوال پوچھا ہے قسطوں پر گاڑی خریدنا جبکہ نقد سے مہنگی مل رہی ہو کیسا ہے؟ دیکھیے ہماری فقہ میں نقد اور قسطوں کا فرق مسلم ہے. اس لیے کہ جو نقد چیز ہوگی اس میں یہ فائدہ دیا جا رہا ہے کہ پیسے نقد لے لیجئے اور فوری طور پہ لے لیجئے. اس فائدے کے لیے عام طور پہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ نقد قیمت کم رکھتے ہیں تاکہ خریدار شوق سے آئے اور شوق سے خریدے. اور جو قسطوں پہ چیز دی جاتی ہے اس میں وقت متعین ہوتا ہے. اس چیز کے پیسے آپ کو 3 مہینے میں دیں گے, 6 مہینے میں دیں گے, 1 سال میں دیں گے. تو وہ جو وقت آپ کو دے رہا ہے یہ بہت بڑی یعنی ایک سروس ہے یہ. تو سروس کے بدلے میں اگر وہ پیسے بڑھانا چاہتا ہے, فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. اسی لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ نقد کے مقابلے میں قسطوں پہ کوئی چیز مہنگی مل رہی ہو تو اس کا خریدنا بھی جائز ہے, بشرطیہ کہ کوئی سودی معاملہ اس میں نہ ہو. کیا علاج کے لیے اونٹنی کا پیشاب پینا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹنی کے پیشاب میں شفا ہوتی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے فقہ کے جو امام ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تو انکار کیا ہے کہ اونٹنی کے پیشاب نہیں پینا چاہیے. البتہ امام صاحب کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اجازت دی ہے بشرط یہ کہ ایک طبیب مسلمان حاذق آپ سے کہے کہ اگر فلاں چیز کا استعمال خصوصاً اونٹنی کے پیشاب کا استعمال اگر کر لیا جائے تو صحت بحال ہو جائے گی. تو طبیب حاذق کے کہنے پہ علماء نے اجازت دی ہے, ورنہ عمومی طور پہ جیسے عرب میں مشہور ہے امام صاحب کے نزدیک یہ بات ثابت نہیں ہے. پوچھا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل. یہ بعض لوگ جو منع کرتے ہیں غلط کہتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا ذبح فرمایا اور کہا اللہم ہاذہ من محمد و آل محمد, اے اللہ یہ محمد اور اس کے گھر والوں کی طرف سے. اور دوسرا دمبا آپ نے مینڈا ذبح فرمایا اور آپ نے دعا فرمائی اللہم ہاذہ من لم یضح من امتی, اے اللہ یہ میری امت میں جو قربانی نہ کر سکا ہو اس کی طرف سے. اور اسی طرح ہر قطرے کے بدلے میں ثواب, ہر بال کے بدلے میں ثواب, یہ ثابت ہے حدیث سے. اور علماء فقہا نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر میت کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر دی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے لیے فائدے کا باعث بنے گا. سوال پوچھا ہے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور اس کا نصاب کیا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے, اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ضروری ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے نقدی ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ سال گزر چکا ہو. یہ مسئلے میں تھوڑی سی آپ کی توجہ درکار ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے. اور قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے, پہلی بات. قربانی کے لیے مال تجارت کا ہونا شرط نہیں ہے, دوسری بات. قربانی کے لیے صرف ان دنوں میں اگر کسی کے پاس پیسہ آ جائے, 11, 12 اور 13, 10, 11, 12 ذی الحجہ کے درمیان کسی کے پاس پیسہ آ جائے اگرچہ وہ صبح میں آیا ہو اور دوپہر میں اس نے قربانی کرنی ہو تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اور قربانی کے وجوب کے لیے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ میں شرط تھی کہ زکوٰۃ کا مال ضرورت کے استعمال سے زائد ہو، اضافی ہو. قربانی کے اندر یہ شرط ہے کہ قربانی کے لیے تب نصاب ثابت ہوگا جب آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہوں اگرچہ وہ کاروبار کے لیے نہ ہوں. مثلا ایک آدمی کے پاس دو گھر ہیں، ایک گھر میں رہتا ہے، ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے. یہ جو گھر خالی پڑا ہوا ہے یہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور ضرورت سے زائد مال 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ رہا ہے تو قربانی کرنی پڑے گی. اسی طرح کسی کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد ہے، اور ان کپڑوں کا جو قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے قریب پہنچ جاتی ہے، قربانی کر لیں. اسی طرح کسی کے پاس کئی سواریاں ہیں، کئی گاڑیاں ہیں، اگرچہ وہ ان کو استعمال کرتا ہو لیکن وہ ایک گاڑی اس کی ضرورت کے لیے ہوگی، باقی ضرورت سے زائد مانی جائیں گی اور اس کے اوپر قربانی واجب کر دی جائے گی. لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل 52.5 تولے چاندی مجھے معلوم نہیں ہے کتنا بنتا ہے، لیکن کم پیسے بنتے ہیں، اتنے کم بنتے ہیں کہ ان پیسوں میں شاید بکرا، اچھا بکرا بھی مشکل سے آئے. تو علماء کرام نے اس صورت میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو اختیار ہے، اگر واقعی اس کے حالات ایسے ہیں کہ قربانی کر لی تو پھر کل کے لیے خرچہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ سونے کے نصاب کے لحاظ سے آپ پہ واجب نہیں ہے. اور جس کے پاس انتظام ہے، اس کی جاب لگی ہوئی ہے، کاروبار ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کے پاس انکم ہے، اگرچہ اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں، اس کو کہا جائے گا کہ آپ قربانی کر لیجئے. تو یہ ہے قربانی، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ مزید کر لیں گے. پوچھا ہے کہ امام کے پیچھے غلطی سے سلام پھیرا، بقیہ نماز کیسے پوری کریں؟ یہ جو امام کے پیچھے غلطی سے مسبوق سلام پھیرتا ہے یہ معاف ہوتا ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں گویا اس نے سلام کیا ہی نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ کلام نہ کیا جائے، بات نہ کی جائے، کھڑے ہو جائیں اور بقیہ نماز کو پورا کر لیں، نماز مکمل ہو جائے گی. ہاں اگر بہت زیادہ اس میں تاخیر ہو گئی ہو سلام کرنے میں اور کھڑے ہونے میں تو پھر سجدہ سہو بھی واجب ہوگا. سجدے کی حالت میں دعا مانگنا علماء کرام نے منع فرمایا ہے اور فقہا نے اس کو بدعت لکھا ہے. سجدے کی حالت میں بعض لوگ کھڑے کھڑے دعا مانگتے ہیں، پھر اچانک سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. سجدے میں صرف وہی دعا آپ مانگیے جو حدیث سے ثابت ہے، جو سنت سے ثابت ہے، اس کے علاوہ دعا نہیں مانگیں گے. وہ جو فقہ میں لکھا ہے کہ اپنی زبان میں سجدے میں مانگ سکتے ہیں وہ بعض کے علماء نے منع فرمایا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ دعا بیٹھ کے مانگی جائے، دونوں ہاتھوں کو درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے، دونوں ہاتھوں کو سینے کے مقابلے میں رکھا جائے، اور دونوں آنکھیں نظریں وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ ہونی چاہیے. حدیث میں فرمایا ہے کَأَنَّمَا تَسْأَلُونَ عَنْ بُطُونِ أَكُفِّكُمْ، ایسے دعا مانگو جیسے اپنی ہتھیلیوں سے مانگ رہے ہو. جب یہ دعا کریں گے اور تفصیل سے مانگے، آرام سے مانگے، جلد بازی نہ کیجیے، تو یہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. کیا چاہیے؟ پوچھا ہے کہ لڑکی نے عدالت سے طلاق لے لی ہے لیکن لڑکا کہتا ہے کہ میں نے تو طلاق نہیں دی، اور لڑکی دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، تو کیا اس کی یہ شادی جائز ہوگی؟ جی ہاں، یہ علماء کا فیصلہ ہے کہ آج کل کی ہماری اور آپ کی جو یہ انگریزی عدالت ہے، یہ انگریزی عدالت قائم مقام مانی جائے گی جرگے کی، یا یہ قائم مقام مانی جائے گی پنچایت کی. اور جرگہ یا پنچایت جو عدل و انصاف والا ہو اور وہ کوئی فیصلہ کر لے ظلم و زیادتی کے خلاف تو وہ معتبر ہوتا ہے. اس لیے عدالت کا وہ فیصلہ جو ظالم شوہر کے خلاف ہو، فقہاء کرام نے اس کو معتبر قرار دیا ہے اور اس کی طلاق ہو گئی ہے، وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. ایسے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ شریعت کا حسن ہے کہ جہاں ظلم کا پہلو آ جائے وہاں قاضی کو اختیار دے دیا ہے. پوچھا ہے کہ کیا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھانا درست نہیں، نہیں یہ بات غلط ہے. اللہ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور جیسے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اسی طرح قرآن کی قسم کھانا بھی درست اور جائز ہے. اسد صاحب کی اہلیہ یاسمین صاحبہ کو کینسر لائی تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. ایک بزرگ کی زوجہ آئی سی یو میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں, بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائیں, مرحومین کی مغفرت فرمائیں, درجات بلند فرمائیں, ہمارے ملک, ہماری قوم, ہمارے تمام سلسلے, ہماری ریاست کی حفاظت فرمائیں, اور یہاں کے دشمنان, یہاں کے حاسدین, یہاں کے تمام فتنہ گر, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو ان سے پاک کر لے. اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, ہمیں اور آپ کو ایمان اور عمل کے ساتھ بار بار حاضر ہونا نصیب فرمائے. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے, ان سب کے حق میں دعا فرمائیے. اللہ تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے, حاضرین مجلس کی اللہ تعالی دعائیں قبول فرمائے, ہمارے گھروں میں, ہماری اولاد میں, ہمارے اموال میں, ہمارے کاروبار میں, ہماری نوکریوں میں اللہ تعالی برکت نازل فرمائے, مدد نصرت نازل فرمائے, فتنوں سے, آفات سے, مشکلات سے حفاظت فرمائے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. ما شاء الله لا قوة إلا بالله, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه.